أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعماء حلادون، ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود، ولا نعت موجود، ولا وقت معدود، ولا عجل ممدود. فترى الخلائق بقدرته، ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقبين الميامين. أما بعد، سامعين محترم، فضيلة أهمية قرآن کے عنوان سے سلسلہ گفتگو جاری ہے. تذکرہ ان آیات کا کہ جس میں قرآن کریم کے لیے کسی صفت کا استعمال کیا گیا تاکہ عظمت قرآن کو بیان کیا جائے. قرآن کی ایک صفت فرقان ہے، جسے سورہ فرقان کی ابتدائی آیت میں بیان کیا گیا. خداوند متعال نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نظیرا. زوال ناپذیر اور بابرکت ہے وہ جس نے قرآن کو اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ وہ عالمین کے لیے ڈرانے والا بنے. فرقان، حق کو باطل سے جدا کرنے والا. جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس میں حق اور باطل کی آمیزش بہت زیادہ ہے. شیطان کی لشکری بالخصوص حق اور باطل کو ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط کر دیتے ہیں تاکہ لوگ حق کو نہ پہچانے اور اس پر عمل نہ کرے. لیکن قرآن مجید کے ذریعے جو فرقان ہے، حق و باطل کو ایک دوسرے سے جدا کر کے پہچانا جا سکتا. سورہ مبارکہ طارق میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہو لقول فصل. یہ قرآن ایسا کلام ہے جو حق کو باطل سے جدا کرتا ہے. عزیزو، انہو کی ضمیر کے بارے میں اختلاف نظر موجود ہے. بعض کا کہنا ہے یہ معاد کی جانب پلٹتی ہے، اور بعض کا کہنا ہے یہ قرآن کی جانب پلٹتی ہے. ظاہراً حق دوسرے قول کے ساتھ ہے. کیوں؟ کیونکہ معاد قول فصل نہیں بلکہ قرآن قول فصل ہے، اور حق اور باطل کے درمیان فاصلہ قائم کرتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے ان دونوں کی پہچان مشکل نہ رہے. قرآن کی اہمیت و عظمت جو ہم نے 8 آیات مختلف مقامات سے بیان کی، ان سے واضح اور روشن ہو جاتی ہے. سامعین محترم، اب ذرا ہم قرآن کی اہمیت روایات کی نظر میں دیکھتے ہیں. وہ روایات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید کی عظمت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. اگر ان سب کو جمع کیا جائے تو ایک ارزش مند کتاب کی صورت اختیار کر جائے گی. فی الوقت ہم اس مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث کو پیش کرتے ہیں تاکہ اس سے قرآن کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے. عزیزوں، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا ينبغي لحامل القرآن ان يرى ان احدا من اهل الارض اغنى منه ولو ملك الدنيا برحبها. حامل قرآن کے لیے یہ تصور کرنا سزاوار نہیں کہ روئے زمین پر اس کی تمام وسعتوں سمیت کوئی بھی شخص اس سے زیادہ دولت مند اور مالدار. ان تین عناوین یعنی حافظ، قاری اور حامل قرآن کے درمیان فرق ہے. عزیزوں، قاری قرآن وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، حافظ قرآن وہ ہے جو قرآن کی آیات کو حفظ کرتا ہے. لیکن حامل قرآن کے معنی حافظ و قاری قرآن سے بالاتر ہے. حاملان قرآن سے مراد وہ ہیں جو قرآن کی تفسیر سے آشنائی رکھتے ہیں اور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہیں. روح وسعت کے معنی میں ہے. الدنیا برحبہا کے معنی ہے تمام دنیا اپنی وسعت سمیت. اور یہ جو عرب کسی شخص کو خوش آمدید کہتے وقت مرحبا کہتے ہیں، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اے مہمان تشریف لائیے، کہ آپ ایک وسیع جگہ میں داخل ہوئے ہیں، میرے گھر اپنی تمام وسعت و امکانات کے ساتھ آپ کی پذیرائی کے لیے آمادہ ہے. جو کچھ بھی حامل قرآن اور روح کے بارے میں کہا گیا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے حدیث کے معنی یہ ہوں گے کہ قرآن کی تفسیر کا عالم اور اس کے احکامات پر عامل شخص زمین پر بسنے والے تمام افراد، یہاں تک کہ ان میں موجود مالدار ترین افراد سے بھی برتر ہے، چاہے وہ پورے کرۂ زمین کا مالک ہی کیوں نہ ہو. البتہ عزیزان، حامل قرآن کی دولت و ثروت مندی معنوی، جبکہ دنیا کے ثروت مندوں کی دولت مادی ہے، اور یہ دونوں کسی بھی عنوان سے ایک دوسرے کے ساتھ قابل تقابل نہیں. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وجہ سے اس طرح کی تعبیر استعمال فرمائی تاکہ قرآن کے ساتھ سروکار رکھنے والے افراد کی عظمت و اہمیت بیان کریں. عزیزوں، دوسری روایت عبداللہ ابن عباس نقل فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں سب سے زیادہ شرف والے حاملان قرآن اور شب زندہ دار افراد ہیں. عزیزوں، ہر معاشرے میں انسان کی شخصیت کو لے کر کچھ معیارات وجود رکھتے ہیں. اس معاشرے کے افراد کی کوشش ہوتی ہے کہ ان معیارات پر پورا اتریں اور ان کا وجدانی طور پر احترام بھی کرتے ہیں. اگر کسی معاشرے میں شخصیت کا معیار دھن و دولت ہو، تو اس میں بسنے والے افراد کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کیسے بھی کر کے مالدار ہو جائیں. ایسے افراد مالدار افراد کے سامنے تواضع سے بھی پیش آتے ہیں. اگر کہیں پر شخصیت کا محور علم و دانش ہو، تو وہاں علماء کے اقوال قابل توجہ قرار پاتے ہیں اور لوگ ان کے سامنے اپنے سر کو تعظیماً جھکا لیتے ہیں. نیز علم و دانش حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنا چاہتے ہیں. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کارناموں میں سے ایک شخصیت کے معیارات کا بدل دینا تھا. زمانہ جاہلیت کے جملہ معیارات شخصیت میں سے دولت اور اولاد تھی. جس کے پاس بھی زیادہ مال اور بیشتر اولاد تھی، وہ زیادہ محترم مانا جاتا تھا. اسی وجہ سے جب مشرکین کے ایک گروہ نے سنا کہ ایک یتیم اور اس قسم کی دولت سے محروم انسان نبی ہو گیا، تو انہوں نے تعجب کے ساتھ اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ لولا نزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم. کیا وجہ ہے کہ یہ قرآن دو شہروں مکہ اور طائف کہ کسی بڑے اور مالدار شخص پر نازل نہیں ہوا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شخصیت کے معیار کو دھن و دولت اور اولاد سے بدل کر ایمان و تقوی قرار دیا. اسی وجہ سے خداوند متعال فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے خدا کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ صاحب تقویٰ ہے. عزیزو، ان تغیرات کے سبب بے ایمان و دولت مند و مالدار افراد معاشرے سے کٹ گئے، اور ان کی جگہ سلمان و ابو ذر و مقداد جیسے با ایمان و متقی افراد نے لی. عزیزان محترم، جو کچھ عرض کیا گیا یہ اسلام اور نبی مکرم سے خاص نہیں، بلکہ باقی تمام ادیان کے بارے میں بھی صادق ہے. مثال کے طور پر، جب جناب موسیٰ کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ اپنے دین کو فرعون کے سامنے پیش کریں اور اسے خدا پرستی کی دعوت دے، تو وہ اسی چوپانی کے لباس میں اور لباس اور حاسے کے ساتھ فرعون کے دربار گئے. فرعون نے انہیں دیکھا، تعجب کے ساتھ دیکھ کر کہنے لگا فلاولا القیا علیہ اسویرۃ من ذہب. اگر وہ سچ کہتا تو کیا وجہ ہے کہ اسے سونے سے بنے ہوئے دستبند نہیں دیے گئے؟ یہ کون سا رسول ہے جس کے پاس فاخرانہ لباس اور سونے سے بنے ہوئے زینتی آلات و زیورات نہیں؟ فرعون و فرعونی ان امور کو معیارات شخصیت جانتے تھے، اور جناب موسیٰ کو انہیں بدلنے کے لیے معموریت سونپی گئی تھی. جس روایت کے بارے میں بحث کی جا رہی ہے عزیزوں، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پر عمل پیرا ہونے اور راتوں کو عبادت اور راز و نیاز کرنے کو معیار شخصیت قرار دیا. اے سامعین محترم، اے عزیزوں، اے جوانوں، آخر شب کی عبادت کو مت بھولنا. اس میں عجیب روحانیت و معنویت ہے، یہاں تک کہ انسان اس کے سائے میں بلند مقام تک پہنچ سکتا ہے. اگر تم ہر رات نہیں اٹھ سکتے، تب بھی ایک رات یا کم از کم ہفتے میں ایک شب اس ارزش مند عبادت سے بہرمند ضرور ہو. سامعین محترم، فضیلت و اہمیت قرآن کے عنوان کے ذیل میں آئیے ایک اور روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں. عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن خدا کی مہمان نوازی اور ضیافت کا دسترخوان ہے، جہاں تک ہو سکے خدا کی ضیافت اور مہمان نوازی سے فائدہ اٹھاؤ اور قرآن کو یاد کرو، بے شک قرآن خدا کی مضبوط رسی، روشن نور، فائدہ مند اور شفا بخش دوا، ہر اس شخص کا محافظ ہے جو اس سے متمسک ہو، نیز اس شخص کا نجات دہندہ ہے جس نے اس کی پیروی کی۔ قرآن میں کوئی کجی اور ٹیڑھا پن نہیں، جو اس کی اصلاح کی ضرورت پڑے یہ منحرف نہیں ہوتا اور خطا نہیں کرتا، جو معافی و معذرت طلب کرے۔ اس کا مقرر پڑھنا اور سننا سننے والے کے لیے کوفت اور اس کے پرانے ہونے کی قدامت کا باعث نہیں بنتا۔ پس قرآن کی تلاوت کرو، کیونکہ خداوند متعال اس کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں دیتا ہے۔ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جان لو کہ میرا مطلب یہ نہیں کہ مثلاً کلمہ الف لام میم کے بدلے 10 نیکیاں دیتا، بلکہ میرا مطلوب اس کے الف کے بدلے 10 نیکیاں، لام کے بدلے 10 نیکیاں، میم کے بدلے 10 نیکیاں۔ عزیزوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قیمتی روایت میں قرآن مجید کی 10 خصوصیات کی جانب اشارہ فرمایا، ان میں سے ہر ایک خود اپنے مقام پر قرآن کی عظمت کے بیان کو کافی ہیں۔ ان میں سے ہم کچھ خصوصیات کی شرح کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ پہلی خصوصیت، پہلے جملے میں قرآن مجید کی خدا کی مہمان نوازی سے تحت توصیف کی گئی، کسی مہمان کی ضیافت و مہمان نوازی کرنا۔ دوسرا یہ، دو باتیں، دوسرا یہ وہ غذا جو مہمان کے لیے تیار کی جائے اسے دسترخوان پر چن دیا جائے۔ عزیزوں، اگر دقت کریں، نبی آخر الزمان نے فرمایا قرآن مجید خدا کی مہمان نوازی اور ضیافت کا دسترخوان ہے۔ اگر توجہ کرے کہ ماہ رمضان ماہ ضیافت الہی، شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، وہ مہینہ جس میں تمہیں خدا کی ضیافت کی طرف بلایا گیا، اور دوسری جانب اس مہینے میں قرآن مجید بھی نازل ہوا۔ الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس بنا پر مسلمانان عالم ماہ مبارک رمضان میں ایک ایسی ضیافت پر مدعو ہیں جس کی غذا روحانی و معنوی ہے، اور خدا ان کی قرآن کے ساتھ ضیافت و مہمان نوازی کرتا ہے۔ ہاں، قرآن مجید روح انسانی کی غذا ہے، اور انسان جس قدر سکت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ تاکہ اس روحانی غذا سے بہرہ مند۔ عزیزوں، اس روایت میں قرآن کے لیے دوسری ذکر شدہ خصوصیت اس کا حبل اللہ ہونا، یعنی بعض افراد اس خصوصیت کی شرح و تفسیر میں شک و تردد کا شکار ہوگا، جبکہ اس کی دو طرح سے تفسیر کی جا سکتی ہے۔ پہلی یہ کہ اس دنیا میں ہم انسان ایسے ہیں جیسے طبیعت یعنی مادیت کہ کنویں کی گہرائی میں پڑے ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس سے باہر نکلیں تو لازم ہے کسی محکم رسی کو تھامیں۔ قرآن مجید وہ محکم رسی اور حبل اللہ ہے جو آسمان سے زمین کی جانب بھیجی گئی، تاکہ ہم اس سے تمسک اختیار کر کے طبیعت اور مادی زمین کے کنویں کی گہرائیوں سے نکل کر آسمان معنوی کی جانب سفر کریں۔ دوسرا یہ، جب بھی پہاڑ سر کرنے والے چاہتے ہیں کہ اس کی چوٹی پر چڑھیں تو وہ خود کو کھائیوں اور گھاٹیوں میں گرنے سے بچانے کے لیے ایک محکم رسی مہیا کرتے ہیں اور تمام افراد کو اس سے باندھ دیتے ہیں، تاکہ اگر کوئی گرے تو وہ رسی اسے گرنے سے اور نقصان سے بچا لے۔ اس بات کا امکان کم ہوتا ہے کہ سب کے سب ایک ساتھ ہی گر پڑے۔ قرآن مجید بھی الہی رسی ہے، اور جو افراد بھی قرب اللہ کی چوٹی پر چڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اس سے متمسک ہوتے ہیں تاکہ گرنے سے محفوظ رہ سکیں اور بدبختی و ضلالت و انحراف و اخلاقی رذائل کے دروں اور کھائیوں میں نہ جا پڑیں۔ تیسرا یہ کہ اس روایت کے مطابق قرآن کی ایک اور خصوصیت اس کا شفا ہونا ہے، اور شفا بھی فائدہ مند اور نافع۔ اس بات کی توضیح یہ ہے کہ شفا دو قسم کی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے عزیزوں کہ انسان کو کوئی بیماری ہوتی ہے، وہ طبیب کی تجویز کے مطابق دوائی کھاتا ہے تاکہ وہ بیماری برطرف ہو جائے، لیکن وہ دوائی دوسرے عوارض پیدا کر دیتی ہے۔ اطباء اس بات کے معتقد ہیں کہ عام طور پر دوائیوں میں عوارض ہوا کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ اس بات کی سفارش کرتے ہیں کہ حتی الامکان دوائی استعمال نہ کی جائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 1000 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے اس طبی نقطے کی جانب ایک روایت میں اشارہ کیا گیا۔ حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرزند رسول فرماتے ہیں کہ لیسا من دوائن الا وہو یحیج دا، کوئی دوا ایسی نہیں مگر یہ کہ استعمال دوسرے درد کو متحرک کر دیتا ہے، کبھی شفا شفا نافع اور سود مند ہوتی ہے اور اس میں منفی عوارض نہیں ہوتے. قرآن مجید شفا ہے لیکن پہلی قسم سے نہیں، بلکہ یہ شفا کی دوسری قسم یعنی شفا نافع ہے. حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام خصوصیات قرآن بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، امیر المؤمنین فرماتے ہیں فاستشفہو من ادوائکم واستعینوا به علی لاوائکم فإن فیہ شفاء من اکبر الداء وهو الکفر والنفاق والضلال. اپنے دل کی بیماریوں کی شفا قرآن سے طلب کرو اور مشکلات اور مصیبتوں میں کامیابی کے لیے اس سے مدد مانگو، کیونکہ سب سے بڑی بیماریوں یعنی کفر و نفاق و گمراہی و ضلالت کی شفا قرآن میں موجود ہے. حقیقتاً کفر و نفاق انسانی معاشرے کو رنج میں مبتلا کر دیتے ہیں، جہاں پر ظالمین کے منافع اور فائدے حاصل ہوتے ہوں اور انہیں کوئی خطرہ لاحق نہ ہو. تو اگر تمام حقوق بشر بھی قدموں تلے روندے کیوں نہ جائیں، ان کی جانب سے کوئی اعتراض سننے کو نہیں ملتا، لیکن اگر کوئی ان کے فائدے کو خطرے میں ڈال دے تو ہمیشہ حقوق بشر کا رونا روتے دکھائی دیتے. کیا اس سے بڑھ کے کوئی اور نفاق اور دوغلا پن دیکھا ہے؟ عزیزوں، امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جعلہ اللہ ریئن للعطش العلماء وربیئن لقلوب الفقہاء ومحاج لطرق الطلحاء ودواء لیس بعده دواء والنور ليس معه ظلمة وحبلا وثيقا أروته مؤقلا منيعا ذروته وعذا لمن تبع الله وثلما لمن دخله وحدا لمن اعتم به وعذرا لمن انتحله وبرحانا لمن تكلم به وشاهدا لمن خصم به وفلجا لمن حاج به وحاملا لمن حمله ومتية لمن أعمله وآيات لمن تبسم وجنة لمن استلم وعلما لمن وعي وحديثا لمن روى وحكما لمن قضى. امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے قرآن کو علماء کی پیاس بجھانے کا وسیلہ، فقہا کے دلوں کی بہار، صالحین کے لیے خدا کی جانب جانے والی وسیع شاہراہ قرار دیا. قرآن مجید ایک ایسی دوا ہے جس کے استعمال کے بعد بیماری کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا، ایسا نور ہے جس کے ساتھ ظلمت و تاریکی کبھی نہیں آ سکتی، ایسی رسی ہے جو اطمینان آور ہے، ایسی پناہ گاہ ہے جس کی بلند و بالا چوٹی دشمن کے نفوذ میں معنی رہتی، جو اس کے تحت ولایت رہے، اس کے لیے عزت کا وسیلہ ہے جو اس کے دائرے میں داخل ہو، اس کے لیے امن و امان کی جگہ ہے. قرآن رہنمائی کرتا ہے اس کے لیے جو اس کی اقتدا کرے، دلیل و برہان ہے اس کے لیے جو اس کے ذریعے سے کلام کرے، گواہی ہے اس کے لیے جو اس کی مدد سے اپنے دشمن کے مقابل قیام کرے، اور کامیابی دلانے والا ہے اس کے لیے جو اس کے ذریعے سے احتجاج کرے. قرآن اس کے لیے ایک اچھا نجات دہندہ ہے جو اس پر عمل کرے، سواری ہے اس کے لیے جو اسے استعمال کرے، افتخار کی علامت ہے اس کے لیے جو خود پر اس کی علامت لگا لے، اور اطمینان آور سپر ہے اس کے لیے جو خود اس کی پناہ میں رکھے. قرآن مجید اس کے لیے جو اس کی حفاظت کرے ایک با ارزش علم ہے اور بلند و بالا سخن ہے، اس کے لیے جو اسے روایت کرے اور اس کے لیے قطعی حکم ہے جو اس کے ساتھ فیصلہ اور قضاوت کرے. در حقیقت لازم ہے عزیزان محترم کہ قرآن کی توصیف علی جیسا قرآن شناس ہی کرے. کون ہے جو علی کی طرح قرآن کا عارف ہو، قرآن کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرے؟ امیر المؤمنین کے ان جملات میں عزیزوں بس ہم مختصراً چند جملوں کی شرح پیش کریں. علماء کی روح کو سیراب کرنے کا وسیلہ قرآن ہے. دقت کیجیے، دنیا میں پانی کا بڑا اہم کردار ہے، یہ زمین کے 3/4 حصے پر مشتمل ہے اور اس کرہ ارض کا خشکی پر مشتمل حصہ اپنی تمام تر وسعت کے باوجود بھی زمین کا 1/4. ہمارے بدن کا حساب بھی یہی ہے، اس کا 3/4 حصہ پانی جبکہ باقی 1/4 حصہ دوسرے قابل ضرورت موارد سے تشکیل پاتا ہے. لہذا انسان کو کسی دوسری چیز کی نسبت پانی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک شخص بھوک تو ایک لمبی مدت تک برداشت کر سکتا ہے لیکن پیاس زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتا. عزیزو انسان کا بدن کافی حد تک بھوک تو برداشت کر سکتا ہے لیکن پیاس کے مقابل اس کی برداشت بہت کم ہے. یہ امر انسان کی زندگی میں پانی کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے. انسان کی روح کو بھی روحانی پانی کی ضرورت ہے جو قرآن کی دلنشین آیات ہے. اسی لیے جناب امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن علماء کی پیاس کو بجھاتا ہے اور انہیں سیراب کرتا ہے. دوسرا فقرہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے. امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ قرآن دلوں کی بہار ہے. اس گہر بار جملے کے معنی جاننے کے لیے موسم بہار اور اس کی خصوصیت پر ایک نظر ڈالنا لازم ہے. بہار نباتات کی زندگی اور درختوں کی حیات کا موسم. سردیوں میں نباتات ختم ہو جاتی ہے اور درخت اس موسم میں تقریباً مر جاتے ہیں. بہت سے جانور موسم سرما کی نیند میں چلے جاتے ہیں. یہ حیوانات سردیوں کے آغاز میں 3 ماہ یا اس سے بھی زیادہ ایک طولانی نیند سو جاتے ہیں اور پھر بہار کے اوائل میں بیدار ہوتے ہیں. یہ اس طولانی مدت میں غذا اور پانی استعمال نہیں کرتے بلکہ اپنے جسموں میں ذخیرہ شدہ غذائی مواد سے استفادہ کرتے ہیں. عزیزوں ان کی نیند کے دورانیے میں ان کا اشعل حیات بہت ہی ضعیف ہوتا ہے. بہار کے آتے ہی سبزہ زمین سے باہر نکلنے لگتا ہے. درخت سرسبز و شاداب ہو کر پتے پھول اور پھل دیتے ہیں. وہ حیوانات جو سردی کی نیند میں چلے گئے تھے بہار کے آتے ہی وہ بھی اٹھ جاتے ہیں اور اپنے کارہائے زندگی اور کوششوں کو پھر سے شروع کر دیتے ہیں. اس بنا پر بہار زندگی اور حیات کام جستجو کوشش فعالیت کا موسم ہے. بہار کے اس کام میں انسان کے لیے دو پیغامات ہیں. ایک خدا کی عظمت بزرگی اور قدرت کا ہے جو ان رونما ہونے والے امور سے مترشح ہوتا ہے اور دوسرا معاد اور اس جہان کے بعد ایک دوسرے جہان اور انسان کے دوبارہ زندہ ہونے کا امکان. عزیزوں قرآن کریم کی متعدد آیات میں بہار اور ان کے دو اہم پیغامات کے بارے میں کلام کیا گیا. ہم ان میں سے دو آیات پیش کرتے ہیں. خداوند متعال سورہ مبارکہ یاسین میرے ساتھ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیت لحم الارض المیتت احییناها واخرجنا منها حبا فمنه یاکلون وجعلنا فیها جنات من نخیل وعناب وفجرنا فیها من العیون لیاکلوا من ثمره وما عملته ایدیہم فلا یشکرون. مردہ زمین ان کے لیے خدا کی عظمت کی ایک نشانی کہ ہم نے اسے زندہ کیا اور اس میں سے کھانے والے دانے نکالے تاکہ وہ انہیں کھائیں اور ہم نے اس میں انگور اور کھجوروں کے باغ قرار دیے اور ان میں وہ چشمے جاری کیے تاکہ یہ ان کے میوے کھائیں جبکہ یہ انہیں اپنے ہاتھوں سے عمل میں نہیں لائے تو کیا تم خدا کا شکر ادا نہیں کرو گے؟ در حقیقت زمین کا زندہ ہونا اور اس کے محصولات ایک بہت بڑی نشانی ہے. سچ میں کس طرح خداوند متعال مردہ زمین اور تیرہ خاک اور آب واحد سے مختلف انواع کے پھول نبات پھل اور غذائی مواد کو نکالتا. سبحار کے موسم میں ہم ہر جگہ خدا کی عظمت کی نشانیاں دیکھتے ہیں. عزیزو دوسری زندگی کی نشانی بہار کے پیغامات میں سے ایک اور مرنے کے بعد ایک نئی حیات کے امکان کا. سورہ قاف میں ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارِكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بِسَقَاطٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ. اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا اور اس کے وسیلے سے ان باغات اور دانوں کو جو اکھاڑ دیے گئے تھے دوبارہ اگا دیا اور بلند قامت کھجوروں کے درخت جس کے پھل کے گچھے ایک دوسرے پر لدے ہیں یہ سب کے سب بندوں کو روزی بخشنے کے لیے. اور ہم نے بارش کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کیا. ہاں مردہ بھی اسی طرح زندہ ہوں گے. وہ افراد جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم کس طرح زندہ ہوں گے تم ہر سال اپنے سامنے معاد کا مشاہدہ کرتے ہو اور اپنی آنکھوں سے موسم بہار میں مردہ زمینوں کے زندہ ہونے کا نظارہ کرتے ہو. مرنے کے بعد انسانوں کا زندہ ہونا بھی ایسا ہی ہے. قرآن مجید میں معاد کے اثبات کی 6 راہیں موجود ہیں جن میں سے ایک یہی ہے زمین کا دوبارہ زندہ ہونا نتیجہ یہ ہے کہ بہار توحید کے پیغام کے ساتھ ساتھ دوسری زندگی یعنی معاد کا پیغام بھی لاتی ہے۔ عزیزوں، قرآن مجید بھی دلوں کی بہار ہے، یعنی قرآن سے آشنائی اس بات کا باعث بنتی ہے کہ انسان کا عقیدہ توحید اور معاد کامل ہو جائے۔ اگر انسان کا مبدا و معاد پر ایمان کامل ہو جائے تو انسان سالم، صالح اور مؤمن بن کر سیدھی راہ پر آ جاتا ہے۔ جو افراد بھی فروعات میں کچے دکھائی دیتے ہیں، یا تو ان کی توحید ناقص ہوتی ہے یا ان کا عقیدہ معاد مشکل سے دوچار ہوتا ہے۔ اگر انسان یہ یقین رکھے کہ خدا اس کی شہرک سے زیادہ نزدیک ہے، یہ بھی اعتقاد رکھتا ہو کہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال خیر و شر کے ذرے ذرے کا بدلہ ملے گا، تو وہ قتل و غارت اور ظلم نہیں کرے گا، لوگوں کا مال نہیں ہڑپے گا، لوگوں کا مال نہیں کھائے گا، رشوت نہیں لے گا، جنسی مسائل سے آلودہ نہیں ہوگا۔ جی ہاں، قرآن دلوں کی بہار ہے، وہ مبدا اور معاد کو انسان کی روح میں زندہ کر دیتا ہے اور انسان کو انسان بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے قرآن آشنا ہونا ضروری ہے۔ قرآن کی نگاہ میں انسان بننے کی راہ مبدا و معاد سے آشنائی اور ان دو اہم اصولوں پر ایمان لانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔